अब यहाँ बैठिए, टेक लगाइए और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाइए। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. هاي ملزم بدر آو يار انكو بدر دو يار دو مهمان هنا دور سا آئے کہتا اب یہ جگہ اپنے ٹھیک ہے نا क्योंकि आप अगर 3 घंटे भी आपको यहाँ बैठना पड़े तो कोई हरज तो नहीं है ना। मेरे प्यारे शेख, मेरे पीर मुर्शिद आरिफुल्लाह हजरत अकदस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकातहू फरमाते हैं कि नक्शे कदम नबी के हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते और अल्लाह जल्ल जलालु अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नक्शे कदम आसान उर्दू है ये तो, क्यों आसान उर्दू है ना। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। लगा चंद सुन्नतों का मुजाकरा कर लें जिसका वास्ता हमको पड़ता है। एक सुन्नत तो है कपड़े पहनने की। सलवार पहनने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सीधे पांव में सलवार पहने। दूसरा तरीका यह है कि उल्टे पांव में सलवार पहले पहने। और तीसरा तरीका यह है कि दो आदमी सलवार पकड़कर खड़े हो जाए और हम कूद कर दोनों टांगे उसमें डाल दें। एक तरीका यह भी है ना कि कूद छलांग मारे और दोनों टांगे एक साथ डाल दें उसमें। और इन तरीकों में से हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि जब सलवार पहनो, जब कमीज पहनो तो सीधे को मुकद्दम रखो, यानी सीधी टांग में पहन ले। आसान काम है ना जी, इसमें तो कोई बदनामी भी नहीं है। लिहाजा जब सलवार पहने तो दाएं टांग सीधी टांग उसमें पहले सलवार दाखिल करें, और जब सलवार उतारे तो उल्टी टांग से पहले उतारे। उसी तरह से कमीज है, जब पहने तो सीधे बाजू में पहले पहने और जब उतारे तो उल्टे बाजू से पहले उतारे। ये आसान सुन्नत है और हमारा दिन भर इससे वास्ता पड़ता है। एक सुन्नत हो गई। हदीस शरीफ में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन अहया सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की। और वमन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और दूसरी रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, जब एक सुन्नत को जिंदा किया जाए जबकि उम्मत सुन्नतों को छोड़ रही है, बल्कि सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो उस वक्त में एक सुन्नत को जिंदा करना, फलहु अजरु मियति शहीदिन, 100 शहीद का सवाब उसको मिलेगा। زیادہ میرے دوستو ایک سنت ہے شلوار پہننا اور اتارنا، پہننا الگ سنت ہے اتارنا الگ سنت ہے. پہنتے وقت دائیں ٹانگ میں پہلے پہنے اور جب اتارے تو بائیں ٹانگ میں سے پہلے اتارے. اور قمیض کا بھی یہی ہے، قمیض ہے، ویسٹ کوٹ ہے، صدری ہے، جب وہ پہنے بنیان ہے تو دائیں بازو میں پہلے پہنے اور جب اتارے تو بائیں بازو یعنی الٹے بازو سے پہلے اتارے. یہ سنت ہو گئی. ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ملے گا، یہ 4 سنتیں ہو گئی. اب جوتا پہننا ہے، موزہ پہننا ہے، تو جب موزہ پہننا ہے تو سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے، جوتا پہنے سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے، اور جب موزہ اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے، اور جوتا اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے، تو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو جب ہم اتنی ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ نے کتنا ثواب، کتنا اجر، اتنا اجر کیسے ملے گا؟ تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا شکور، اور شکور کی کیا معنی ہے؟ ملا لکاری مرقات میں، جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے، حدیث شریف کی کتاب ہے نا مشکات، اس کی شرح ہے مرقات، اس میں فرماتے ہیں شکور کے کیا معنی ہے. فرماتے ہیں الشکور والذی یعطی اجر الجزیل علی عمل القلیل. شکور وہ ذات ہے، شکور وہ ذات ہے جو چھوٹے عمل پر بہت عظیم الشان جزا عطا فرمائے. عمل چھوٹا جزا بڑی. پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا انہوں نے کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹے عمل پر بڑی جزا اور بڑا ثواب کیسے ملے گا، اس کو سمجھاتے ہیں. کیسے محروم ایک، میں بہت دور سے آپ کو دیکھنے آیا ہوں، لہذا آپ کتنی دور سے میں دیکھنے آیا ہوں تو میری تھکاوٹ کا علاج یہ کہ آپ مجھے دیکھیے. شادی کی پہلی رات ہو، اب شوہر بیوی کی نگاہوں کا منتظر ہو اور اس کی محبوبہ کہیں اور دیکھے، تو اس عاشق کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب اس واقعے کو سمجھانے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا کہ چھوٹے عمل پر جزا جو بڑی ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس نے کو خواب میں شخص نے دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا انتقال کے بعد؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہوا، فحاسبنی ربی، میرے رب نے میرا حساب کتاب لیا، فخفت قلت حسناتی، میری جو نیکیاں تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور میں ڈر رہا تھا کہ نیکیاں تھوڑی ہے گناہ زیادہ ہے، اور اعمال نامہ وزن ہو رہا ہے، نیکیاں تھوڑی ہے، نیکیاں تھوڑی اور جو گناہوں کا پلڑا وہ بھاری ہو رہا ہے. یہاں ایک بات اور عجیب سن لیجیے، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ جو ترازو ہوتا ہے، جو ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ نیچے ہوتا ہے نا، لیکن جو میزان عدل ہوگی آخرت میں اس میں جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا. عجیب بات ہے نا، وہ اوپر ہوگا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب اعمال نامے کو تولا جا رہا تھا تو میری نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ، لگا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا. تو کہتا ہے کہ فوقات فیہا صراطن، اچانک ایک مٹی، ایک تھیلی آ کر اچانک اس نیکی کے پلڑے میں آ کر گری، فتقولت، اور وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو میں نے پوچھا اللہ تعالی سے کہ ما ہذا یا ربی، اے میرے ربا یہ کیا چیز ہے؟ کہ جس نے اعمال لانے تو نیکی کے پلڑے کو اتنا بھاری کر دیا, یہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ارشاد فرمایا, ھذا کف تراب, یہ وہ تھوڑی سی مٹھی بھر مٹی ہے, یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے, القیتہ علی قبر مسلم, جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی, میں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاف فرما دیا. یعنی وہ مٹی جو ہم اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالتے ہیں چٹکی بھر کر کہ ہاتھ خراب نہ ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مٹی کی بھی کتنی قیمت ہے کہ جو ہم اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالتے ہیں, اس مٹی کی بھی میرے دوستوں کتنی قیمت. اس لیے تو کیا فرمایا, رحمت حق بہانہ بھی جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے, بہانہ بھی جویت قیمت تلاش نہیں کرتی ہے, وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے. لہذا جن نیکیوں کو میرے دوستو ہم معمولی سمجھتے ہیں, یہ نیکی ہمیں بخشوانے کے لیے کافی ہے. اب آپ اندازہ کیجیے ہم لوگ مٹی کیسے ڈالتے ہیں, مٹی جو چکے خراب نہ ہو جائے ہاتھ. دادر بزرگ فرماتے ہیں, جب سے یہ واقعہ مجھے پتا چلا اب میں مٹھی بھر بھر کے مٹی ڈالتا ہوں, شاید یہ میری مفرت کا بہانہ بن جائے. ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے, ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے, کیا پتا کون سا عمل ہمارے لیے. تو اس لیے میرے دوستو سنتوں پر عمل کریں, ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اور اب سمجھ میں آ گیا نا, سنت بغیر معمولی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی پر کتنا عظیم الشان اجر عطا فرماتے ہیں. یہ واقعے سے بات سمجھ میں آ گئی. تو جوتا جب پہنے سیدھے پاؤں میں جوتا پہلے پہنے, اور جب جوتا اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اب شیر کا مزہ ہے نا جی, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لہذا سنتوں کو سیکھے, کیسے سیکھے, بیان کے بعد انشاءاللہ آپ کو کتاب پیش کی جائے گی, اس کتاب کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. وہ کتاب لے جائیے گا مفت میں, ایٹ نو کاسٹ گفٹ. آئیے جناب, یہ میں آپ کا پوچھا تھا غلام مصطفیٰ صاحب, آگے تشریف لائیے, میں نے آپ کا منتظر تھا. یہاں جگہ دے دیجیے, حاجی صاحب دو جگہ دے دو. ماشاء اللہ ادھر جگہ دے دیجیے, ماشاء اللہ. تو میرے پیارے دوستو ایک ایک سنت پر عمل کرنا, ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے, ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. لہذا یہ جو چند سنتیں پیش کی گئی, جیسے جوتا پہنے سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, اور جب جوتا اتارے تو سیدھے پاؤں سے الٹے پاؤں سے پہلے اتارے, شلوار پہنے, قمیض پہنے, صدری پہنے تو سیدھے بازو میں سیدھے ٹانگ میں پہلے پہنے, اور جب اتارے تو الٹے کی طرف سے ابتدا کرے. اسی طرح سے جب کھانا کھائے ننگے سر کھانا نہ کھائے, پانی پیئے ننگے سر پانی نہ پیئے, اور بیت الخلا جائے تو ننگے سر نہ جائے بلکہ ٹوپی پہن کر جائے. بیت الخلا ننگے سر جانا یہ بھی خلاف سنت, سنت طریقہ ہے کہ ٹوپی پہن کر جائے, اور اسی طرح سے کھانا کھائے تو بھی ٹوپی پہن کر کھائے, سر ننگے سر نہ کھائے. تو جب بیت الخلا ننگے سر نہ جائے اور کھانا ننگے سر نہ کھائے تو نماز ننگے سر کیسے پڑھے. ایک ہی سنت کو زندہ کرے تو 100 شہید کا ثواب ملے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چمن اور باغ ہوتا ہے, باغ میں تین قسم کی مخلوق جاتی ہے, ایک مخلوق تو ہے انسان, انسان باغ میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پتوں سے پتوں کو, ہرے ہرے پتوں کو دیکھ کر دل میں فرحت آتی ہے, خوشبو سونگتا ہے دماغ معطر ہوتا ہے اور قلب کو مزہ آتا ہے, ناک کے ذریعے سے فرحت اندر منتقل ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک سرور معلوم ہوتا ہے, باد صبا چلتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ اس کو باغ و بہار کر دیتی ہے. تو انسان جاتا ہے کس سے, اس چیز سے لذت حاصل کرتا ہے اور صحت ملتی ہے اس کو. ایک تو مخلوق کیا ہے, انسان. دوسری مخلوق کیا ہے, وہ جانور جاتی ہے. جانور جاتا ہے اس کو پھول کی خوشبو سے مطلب نہیں ہے, وہ گلاب کا پھول نہیں سونگتا, وہ پتوں کے ہریالی نہیں دیکھتا بلکہ وہ پتوں کو کھانا شروع کرتا ہے. باد صبا سے اس کو کوئی ذوق نہیں ہے, ٹھنڈی ہوا سے اسے ذوق نہیں ہے, اس کو اپنے پتوں سے مطلب ہے. لہذا جانور جاتا ہے وہ پتے کھاتا ہے باغ میں. ایک ہی باغ ہے, دو قسم کی مخلوق الگ الگ فائدہ اٹھا رہی ہے. اور تیسری مخلوق اور بھی ہے جو باغ اور چمن میں جاتی ہے, جو نہ ٹھنڈی ہوا نہ پھول کی خوشبو نہ ہرے ہرے پتے دیکھنا تو دور کی بات, کھاتی بھی نہیں ہے, بلکہ پورے باغ اور چمن میں وہ گندگی اور غلاظت کو تلاش کرتی ہے کہ جہاں پخانہ ملے سور اور خنزیر, وہ گندگی اور غلاظت, کوا ہے کوا, وہ غلاظت کو تلاش کرتا ہے چمن میں جا کر اور اس کو کھاتا ہے وہ. تو باغ ایک, باغ ایک, چمن ایک, مخلوق تین قسم کی اور تینوں کے مقصد تین قسم کے مختلف ہیں. تو فرمائے اسی طرح سے یہ جو قرآن مجید ہے, اسی قرآن مجید سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے والے وہ بھی کئی قسم کے لوگ ہیں. جیسے انگریز کیا کرتا ہے, انگریز دودھ کے ڈبے دیتا ہے اور دوائیں مفت میں دیتا ہے اور جرسی اور کوٹ تقسیم کرتا ہے. پھر کیا کہتا ہے, مسلمان کو کہتے ہیں دیکھو تمہارا قرآن مجید کہتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا, ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے سوال نہیں کرتے, اجر نہیں مانگتے. دیکھو ہم نے تمہیں دودھ کے ڈبے دیے, ہم نے تمہیں دوائی دی, ہم نے تمہیں جرسی دی, ہم نے تمہیں رضائی دی, پیسے مانگے؟ تو کہتے ہیں نہیں, چلو اب ہماری بات مانو. وہ ترجمہ دکھا دیں گے آپ کو کہ یہ دیکھو تمہارا قرآن مجید کا ترجمہ ہے. اب یہ بھی ایک مقصد ہے, واقعی لفظی ترجمہ تو کیا بالکل ٹھیک ہے, لیکن آگے یہ بات نامکمل ہے, یہ بات نامکمل ہے, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اور مکمل بات سے کیا نقصان ہوتا ہے, اس کو ایک واقعے سے سمجھے. ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی, تو اپنے دوست کے بعد دوڑا ہوا گیا کہ بھائی میری بھینس بیمار ہو گئی, اور تیری تین مہینے پہلے تیری بھینس بھی بیمار ہوئی تھی, تو تُو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا جب میری بھینس بیمار ہوئی تھی تو میں نے اس کو مٹی کا تیل پلایا تھا. اس نے کہا اچھا, بس سنا اور بھاگا, جا کر مٹی کا تیل بازار سے خریدا اور اپنی بھینس کو پلا دیا. اب وہ جو 15 دن 20 دن میں مرتی, تڑپ تڑپ کر 3 گھنٹے میں مر گئی. اب تو بڑا پریشان ہوا اور دوڑا دوڑا اپنے دوست کے پاس گیا, یار تو نے مجھے کیا ترکیب بتائی کہ میری بھینس تو مٹی کا تیل پلانے سے مر گئی. اس نے کہا بھائی تو نے میری پوری بات سنی کیوں نہیں, بھینس تو میری بھی مر گئی تھی, لیکن تو نے پوری بات تو سنی نہیں تھی. تو اب اس آدمی کو کیا کہا جائے گا, نقصان تمہارا ہے, تم نے بات کو مکمل نہیں سنا. لہذا قرآن مجید کی آیت ابھی مکمل نہیں ہے, آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وَهُمْ مُحْتَدُونَ, جملہ اتنا نازل کر رہے ہیں. اور جملہ اتنا جو ہے یہ حال, یہ جو ہے وہ حال ہوتا ہے, اور حال ذوالحال کے لیے بمنزلہ قید کے ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ سوال نہیں کرتے ان کی اتباع کرو, یعنی انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے نائبین علماء ربانیین اور اللہ والے مرشدین کاملین, ان کی بات مانو. جو ہدایت یافتہ ہیں, اور کیسے ہدایت یافتہ ہیں, مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے.
تاب و منزل صرف دیوانے گئے، تاب و منزل صرف دیوانے گئے. لہذا شریعت و سنت کے راستے پر جو علماء ربانیین اللہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر جو چل کر امت کو ہدایت کی باتیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں سمجھا رہے ہیں اور معرفت کی باتیں سمجھا رہے ہیں، میرے دوستوں اور سوال نہیں کرتے، ان کی اتباع کریں. یعنی ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے، دودھ کے ڈبے دے کر سیکھنا ضروری نہیں. یہ بھی وہ شخص تھا، یہ بھی وہ شخص تھا جس نے کیا کیا، جس نے اپنے مطلب کے لیے وہ سور اور خنزیر والا کام کیا کہ غلاظت دوسرے کے اندر منتقل کر رہا ہے یہی قرآن مجید، لیکن کافر اس سے کیسا فائدہ اٹھا رہا ہے اور مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. کیا کہتا ہے جی، سمجھاؤ کہ بھائی ذرا تم نماز روزہ کرو، کچھ اور بھی تو کرو، اور ذرا میاں کھاؤ پیو ذرا سوچ سمجھ کر. وہ کہتا ہے نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، اس لیے ہم کھاتے پیتے رہتے. اب یہ مسلمان بھی ہے تو بھائی سارا ہمارا مقصد صرف کھانا پینا تو نہیں ہے، کھانا پینا مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے، ضروریات زندگی میں سے تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نیسیسٹیز میں ہے، ضرورت ہے، لیکن میرے دوستو مقصد زندگی نہیں ہے یہ، ضرورت زندگی تو ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. گندم ضرورت زندگی تو ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کیسے ہوگا؟ ضرورت زندگی کو پورا کر کے مقصد زندگی ایسے پورا ہوگا کہ اس سے جو طاقت پیدا ہو اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے، یہ ہے مقصد زندگی. تو ایک ہے ضرورت زندگی، ایک ہے مقصد زندگی. تو اس کو کھا جائے گا کہ تو نے کلو اشربو سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ نماز کا وقت آ گیا تو کہہ رہے نہیں، اللہ میاں فرما رہے کلو اشربو، کھاؤ اور پیو. اور بلکہ امر ہے، اور امر بنتا ہے مضارے سے، اور مضارے میں دو زمانہ ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر، حال اور استقبال، اور مضارے میں تجدد استمراری بھی ہے. تو کیا مطلب؟ کھاتے رہو پیتے رہو، کھاتے رہو پیتے رہو، یہی مانا ہو نا بھائی، کلو اشربو، کھاتے رہو پیتے رہو، کنٹینویشن. کیونکہ اس تجدد استمراری کا ترجمہ کیسے کنٹینویشن، تسلسل ہو، کھاتے پیتے رہو. لیکن آئے گی اللہ کیا فرما رہے ہیں، ولا تصرفو، ابھی بات مکمل نہیں ہے، ولا تصرفو، ذرا اس میں بھی زیادتی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا کھانے پینے میں. پتا چلا کہ کھاتے کھاتے حیضہ ہو گیا. لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں موشن لگے ہوں گے، کھانا نہیں چھوڑیں گے. ایک صاحب کو قبض ہوا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا 30 روٹیاں بنوا اور 5 کلو گوشت لیا. اس نے کہا ابا تجھے قبض ہے، کتنا کھائے گا تو؟ اس نے کہا بیٹا تو سمجھتا نہیں ہے، 30 روٹیوں کے وزن 5 کلو گوشت کا جب وزن پڑے گا تو نیچے سے خود ہی نکل جائے گا. تو یہ بھی ہے میرے دوستو جنہوں نے یہ مقصد لیا. لہذا کیا کہتا ہے، ان نفی خلق السماوات، کافر کہتا ہے، سائنسدان کہتا ہے، ان نفی خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اور وقت لافی لیلی و نہار، یہ جو دنوں کا ہیر پھیر ہے کہ کبھی سورج کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں پھر اس کو غروب کر دیتے ہیں. لیکن میرے دوستو ایک صاحب نے کہا میرے شیخ میرے پیر و مرشد سے کہ میں چاہتا ہوں ہمیشہ جوان رہوں. چاہتے تو سبھی ایسے ہی، اس لیے چھپانا چاہتے ہیں، عمر کم بتانا چاہتے ہیں کہ پتہ چلے گا. حالانکہ میرے دوستو جب عمر زیادہ ہوتی ہے عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے پہلے آدمی ہیں جن کے بال سفید ہوئے تھے. ان سے پہلے سفید بالوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں، تو زیادہ جب ان کے بالوں میں سفیدی آئی تو وہ بھی حیران ہوئے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا ما ھذا یا ربی، اے میرے ربا یہ کیا چیز ہے، یہ سفیدی کیا چیز ہے؟ تو کیا ارشاد ہوا، ھذا وقارک، یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا وقار ہے. تو پتہ چلا سفید بال تو عزت اور وقار کی نشانی ہے, اور ہم عمر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ جو میرے شیخ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے تو ایک کام یہ کر کہ سورج کو پکڑ لے, روک لے, اس کو طلوع نہ ہونے دے, اگر طلوع ہو جائے تو غروب نہ ہونے دے, کیونکہ جب سورج طلوع ہو کر غروب ہوگا تو ایک دن بدل جائے گا, جب دن بدلے گا ایک دن گزرے گا تو سورج کا طلوع اور غروب ایک دن کو ہفتے میں تبدیل کرے گا, پھر مہینہ بنے گا, پھر سال بنے گا, اور اس طرح تو ایک دن جوان ہے پھر بڈھا ہو جائے گا اور تیرے کالے بال سفید ہوتے چلے جائیں گے. لہذا فرمایا سورج کو روک لے تو تو ہمیشہ جوان رہے گا, اور سورج جب تک روکنا تیرے اختیار میں نہیں ہے تو جو چیز تیرے اختیار میں نہیں ہے اس چیز کے پیچھے تو کیوں کرتا ہے, وہ کام کر جو تیرے اختیار میں ہے. لہذا سائنسدان پھر کیا کہتا ہے کہ دیکھو سورج کے طلوع اور غروب کو ہم نے ناپا اور سارے کیلکولیشن ہم کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لآیات لأولی الألباب, ان اس نشانیوں کے اندر, ان کیلکولیشن کے اندر, ایسٹرانومی کے اندر اور جیولوجی کے اندر, یہ علم ارضیات اور علم فلکیات کے اندر ہم نے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. اب سائنسدان کہتا ہے دیکھو ساری ریسرچ اور تحقیق ہم لوگ کرتے ہیں اس لیے, اور تمہارا قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں جو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, زمین و آسمان کی تخلیق اور اختلاف لیل و نہار, دن و رات کے بدلنے میں غور و فکر کرتے ہیں, یہ عقل مند لوگ ہیں. زیادہ عقل مند ہم ہیں اور تم بدھو ہو مسلمان. اب اس نے اپنے مطلب کو لے لیا یہی سے. یہاں معرومی کی ایک بات یاد آتی ہے جو میرے شیخ و مرشد نے سنائی کہ مثنوی کے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر تو ماہو مہر را گوئی خفا, گر تو ماہو مہر را, یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ گر تو ماہو مہر را گوئی خفا, اگر اے میرے مولا, اے میرے مالک, اے میرے پالنے والے, اور سورج اور چاند کے پیدا کرنے والے, سورج جو کہ 9.5 کروڑ میل دور ہے اور چاند جو کہ 2.5 لاکھ میل دور ہے, اے اللہ, اور وہ سورج ایسا ہے کہ جس وقت نکلتا ہے کائنات کو روشن کر دیتا ہے, اور سورج منیر ہے, چاند مستنیر ہے, یعنی چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے, لیکن اللہ آپ اس سورج سے اور چاند سے فرما دے کیا کہ تم بے نور ہو, ان جاؤ بے نور, گر تو ماہو مہر را گوئی خفا, کیا آپ اس سورج سے اور اس چاند سے فرما دے, جبکہ سورج کیسا ہے پورے عالم کو روشن کرتا ہے اور چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے, تو سورج کیا ہوا منیر اور چاند کیا ہوا مستنیر. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ اسی سورج سے فرما دے کہ تم بے نور ہو, کیا عجیب بات فرمارے معلومی, ابھی بات مکمل نہیں, آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں, اور گر تو قدے سرو را گوئی دوتا, اگر آپ سرو کے درخت سے جو کہ 700 فٹ لمبا ہوتا ہے, شمشاد کے درخت سے جو 200 فٹ لمبا ہوتا ہے, اور کیسا لمبا ہوتا ہے, بالکل سیدھا ہوتا ہے, کہ شاعر لوگ اپنے محبوب کے دراز قد کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے محبوب کی قد و قامت ایسی ہے جیسے سرو کا درخت, میرے محبوب کی قد و قامت ایسی ہے جیسے شمشاد کا درخت, شاعر لوگ تشبیہ دیتے ہیں. لیکن اللہ وہ درخت اتنا سیدھا ہے, اتنا سیدھا ہے کہ قد و قامت سے تشبیہ دی لگا رہی ہے, لیکن میرے مولا آپ فرما دے گوئی دوتا, آپ اس کو فرما دے تو ٹیڑھا ہے, تیرے اندر کٹی ہے, تیرے اندر ٹیڑھا پن ہے, تیرے اندر انحنا ہے, اور آگے کیا فرما رہے ہیں معرومی, کیا عرض کر رہے ہیں, گرتو کانو بہر را گوئی فقیر, اب وہ اللہ جس نے سونے اور چاندی کے اور معدنیات کے اور موتیوں کے خزانے پیدا فرمائے, اور سونے کے خزانے کو اور چاندی کے خزانے کو اور لالے بدخشاں کو اور پنج شیر کے زمرد کو اور سمندر کی تہ میں چھپے ہوئے موتیوں کو آپ فرما دے گوئی فقیر تم سب فقیر ہو بھیک منگے ہو. اور گرتو چرخ و ارشدا گوئی حقیر اور چرخ آسمان کو یہ کتنا وسیع ہے. لہذا یہ جو ہمیں ہم کہتے ہیں نا آسمان نیلا ہے, آسمان کا رنگ کسی کو نہیں پتا, یہ نیلا نہیں ہے آسمان کا رنگ بلکہ یہ ہماری نگاہوں کی حد ہے, یہ حد نگاہ ہے جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے, ورنہ آسمان کا رنگ کسی کو نہیں پتا. ابھی تو سائنسدان سورج تک نہیں پہنچ سکے, جو 9.5 کروڑ میل ان کا ایک اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندازے کی حقیقت درست نہیں ہونا ضروری, لیکن ان کا سائنسدانوں کا اندازہ ہے تخمینہ ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ابھی تک سورج تک نہیں پہنچ سکے. تو سورج تو آسمان سے نیچے ہے تو آسمان کو کیا پہچان نہیں ہے. لہذا آپ فرما اور آسمان کتنا وسیع, اور پھر عرش اعظم اس سے بھی بڑا, اتنا بڑا کہ ایک جنتی کو کتنی جنت ملے گی اس دنیا سے بڑی. لہذا کتنے لاکھوں جنتی کروڑوں اربوں جنتی ہوں گے تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی, اس جنت کی جو چھت ہے وہ عرش اعظم ہے. اس جنت کی چھت ہے عرش اعظم, تو وہ عرش اعظم کتنا بڑا ہوگا. لیکن کیا معروف ہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ آسمان سے اور عرش اعظم سے فرما دے کیا گوئی حقیر تم حقیر ہو. اما کیا فرماتے ہیں, آ فرماتے ہیں ای بنسبت با کمال تو رواق, اگر آپ اپنی مخلوق سے, کیونکہ سورج کو آپ نے پیدا کیا, آپ نے ذرہ برابر بھیگ دی سورج کو, آپ کی بھیگ ہے, اگر آپ وہ بھیگ روک لے لہٰذا آپ تماشا دکھاتے کہ سورج کو تماشا دکھاتے کیسے, سورج گرہن بھی لگتا ہے کہ روشنی ہے, اگر سورج کی روشنی اپنی ذات سے ہوتی تو سورج میں کبھی گرہن نہ لگتا اور چاند کو کبھی گرہن نہ لگتا, لیکن اللہ تعالیٰ سورج کا تماشا دکھاتے کہ دیکھو ہم سورج کو گرہن بھی لگا دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کا جو نور ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیک ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی اللہ سی بھیک ہے جس سے سورج روشن ہے اور اسی بھیک سے چاند بھی روشن ہے. تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ اپنی سورج مخلوق کو فرما دے بے نور ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے, یہ آپ ہی کے لیے دیکھ دیتا ہے کہ آپ نے عرش اعظم پیدا فرمایا, اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے عرش اعظم اور پیدا کرنا کیا مشکل ہے میرے دوستو, اتنا بڑا آسمان بنایا ایسے اور آسمان بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, جو سونا چاندی پیدا فرمایا یہ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ تو خالق ہے. اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ آپ کو شہزاد کہتے ہیں, آپ کے پاس کتنا سونا ہے, تو کیا فرماتے ہیں بخانا در نمی دارم فقیرم, میرے گھر میں سونا نہیں ہے میں تو فقیر ہوں, ولی دارم خالق در امیرم, لیکن میں اپنے دل کے اندر سونے کے خالق کو رکھتا ہوں, مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے. اسے مان کیا فرمایا کہ ای بنسبت با کمال تو رباب, یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اپنی مخلوق کو فرما دیں کیونکہ آپ خالق ہیں, یہ سب مخلوق ہے, آپ کو زیب دیتا ہے. اور ملک اقبال و گناہ مر تو رات, صاحب ملک ہونا اقبال بننی بلندی ہونا اور غنا ہونا یہ اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کو زیب دیتا ہے, باقی سب کے سب آپ کے فقیر بھیک منگے ہیں اور بھکاری ہیں. تو میرے پیارے دوستو لایاتی لولی الباب کے عقل مند لوگ کون کیا کہتے ہیں کہ جی جس نے سائنس کی تحقیق کر لی, اب سائنسدان نے کیا تحقیق کی, سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے سورج کی جو روشنی عربین سی جو کراچی کا سمندر ہے اس سمندر پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, جو بنگال اور مدراس اور بمبئی اور کراچی یہ پورا اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, سورج کی شعاؤں سے وہ پانی میں بخارات بنتے ویپرز بنتے ہیں اور وہ بخارات اوپر اٹھ کر جاتے ہیں, پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں, پھر ہوائیں ان بادلوں کو دھکا دیتی ہیں اور دھکا لے کر شمال کی طرف لے کر جاتی ہیں, پھر اس کے بعد وہاں پر ہمالیہ پہاڑ ہے, کوہ ہمالیہ, وہ پہاڑ سے ٹکرا کر بادل واپس آ کر بر صغیر ہندوستان اور پاکستان پر برستے ہیں. سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو ہندوستان پاکستان مثل منگولیا کے صحرا اور پانی کے بوند کے لیے ترستا. یہ سائنسدان کہتا ہے. لیکن اس کی عقل اتنی ہے, یہ ظالم نے نہ سوچا سورج کس کے باپ نے بنایا کیا, اور سورج کی شعاؤں میں اثر کس نے رکھا, پھر وہ پانی سمندر کا پانی اس میں بخارات کس نے بنائے, پھر وہ نمکین پانی جب اٹھ کر بادلوں میں جاتا ہے اور وہ بادل پرستے ہیں تو کیسا پانی, کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا, تو کون اس بادلوں میں فلٹر پلانٹ کس نے لگایا ہے, سائنسدان نے. یہ صرف ظالم تحقیق تو کرتا ہے لیکن اس تحقیق سے یہ سورج کے پیدا کرنے والے, سمندر کے پیدا کرنے والے, بادل کے پیدا کرنے والے, ہواؤں کے پیدا کرنے والے, ہواؤں کے چلانے والے, ہمالیہ پہاڑ کے پیدا کرنے والے سے یہ ظالم بے خبر ہے. یہ تحقیق کرتا ہے لیکن اس تحقیق سے خالق کو نہیں پاتا, مخلوق میں گم رہ کر اپنی مٹی کو مٹی میں مٹی کر کے مٹی ہو جاتا ہے. اور قابل مبارکباد اور عقل مند بندے وہ ہیں جو اس اپنی مٹی کو خالق ارض و سما, خالق شمس و قمر, خالق دہر و برد سے آشنا کر کے اللہ کی محبت اپنے قلب میں حاصل کر کے اس دنیا کو اپنے لیے آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تب اللہ نے کیا فرمایا, عقل مند لوگ یہ نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ تفصیل فرما رہے ہیں عقل مند لوگ کون ہیں, الذین یذکرون اللہ. اب یہاں پہ یہ جو ان کا اس میں موصول آ رہا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں. اس میں نشانیاں تو ہیں, اس میں نشانیاں تو ہیں عقل مند لوگ کے لیے, لیکن عقل مند لوگ ہیں کون, وہ کون ہے, الذین یذکرون اللہ. عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. جی یاد تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں, کیسے جی, اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ہاتھ میں ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے. لیکن جب کوئی حسین عورت سامنے آ جاتی ہے تو سبحان اللہ دیکھ کر وہ بھی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ بھی پڑھ رہے. اور ایک شخص نے حکیم الامت حامی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ان حسینوں کے ان کو دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتا ہوں, یہ حسین جمال آئینہ جمال خداوندی ہیں. یہ حسین کون ہے, آئینہ جمال خداوند تعالیٰ ہیں, یعنی ان کو دیکھ کر میں اللہ کے جمال کا آئینہ یہ حسین. تو حکیم الامت نے کیا فرمایا, آئینہ تو ہے لیکن آتشی آئینہ ہے. جیسے ایک آئینہ موٹا سا نہیں ہوتا, سورج کی روشنی میں رکھے تو کاغذ بھی جل جاتا ہے. تو فرمایا کہ آئینہ تو ہے, ان کو دیکھو گے تو تمہارا ایمان جل کر راکھ ہو جائے گا. لہذا میرے دوستو ذکر اللہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سبحان اللہ اور آنکھ مبتلا ہے حسینوں کو دیکھنے میں. لہٰذا یذکرون اللہ کے کیا معنی ہے, یذکرون اللہ کے معنی کہ ذکر کامل ہو. اور ذکر کامل کیا ہوتا ہے, کہ ذکر پازیٹیو بھی ہو اور نیگیٹو بھی ہو, ذکر مثبت بھی ہو ذکر منفی بھی ہو. پھر میرے شیخ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ جو ٹیوب لائٹ ہے, آپ کے یہاں بجلی کا نظام ہے, اس میں آپ حضرات نے ایک تار لگائی ہے یا دو تار لگائی ہیں, دو تار لگائی ہیں. جو بجلی کا سیل ہوتا ہے اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے پلس, نیچے لکھا ہوتا ہے مائنس, جو دم والی جگہ چونچ سی بنی ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے پلس پوزیٹو, یہاں لکھا ہوتا ہے نیگیٹو مائنس. اور بجلی کی دو تار ہوتی ہیں, ایک لال ایک کالی, ایک پوزیٹو ایک نیگیٹو, ایک مثبت ایک منفی. اگر کوئی ایک تار لگا دے اور دوسری تار نہ لگائے ٹیوب لائٹ جلے گی, وہ کہے گا نہیں جی مثبت تار کافی ہے, کیونکہ ہم صرف مثبت کام کرتے ہیں, نفی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم صرف ذکر تو کریں گے لیکن گناہ سے بچنے کا ہم کو مت بولنا بھائی. تو کیا ہوگا میرے دوستو, جس طرح سے جب تک دونوں تارے نہ لگے پلس مائنس مثبت منفی کی جب تک دونوں تارے نہ لگے اس وقت تک بجلی جلتی نہیں ہے. تو میرے دوستو جب تک ہمارا ذکر پازیٹو نیگیٹو مثبت منفی دونوں نہیں جلے گا دونوں نہیں ملے گا اس وقت تک ہمارے دل میں تجلی نہیں آئے گی. یہ آپ کے بھائی ہیں کیا؟ ہاں شکل تو بہت مل رہی ہے. اچھا پہلے سیز آ رہا ہے یعنی فیز آ رہا ہے اور بعض تو تین فیز ہوتے ہیں نا, بعض جگہ بجلی کے تین فیز لگائے جاتے ہیں تو اس سے بجلی اور پاورفل ہو جاتی ہے. ایسے ہی جو بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے ان سے فیز لاتا ہے تو جب بجلی کا فیز آتا ہے تو ٹیوب لائٹ جلتی ہے, اسی طرح سے جب اللہ والوں کا فیض آتا ہے تو اس کی تجلی اور گال پر بھی بجلی جلنے لگ جاتی ہے. یہ تجلی کا فیض نظر آ جاتا ہے. پتا چلا کنیکشن کی کمی ہے, ٹیوب لائٹ نہ جلے. یا بعض مرتبہ ٹیوب لائٹ جلتی تو ہے, ٹیوب لائٹ جلتی ہے لیکن وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے جلتی ہے بجھتی ہے جلتی ہے بجھتی ہے. تو یہ کیا بات ہے, کبھی ہم ذکر کرتے ہیں کبھی گناہ کرتے ہیں, کبھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں کبھی نافرمانی کرتے ہیں. پتا چلا ہے کہ تجلی کا وولٹیج کم آ رہا ہے. اچھا وولٹیج کم آئے ایئر کنڈیشن نہیں چلتا, وولٹیج کم آئے ڈیپ فریزر نہیں چلتا, بڑی بڑی مشینیں نہیں چلتی. ہاں سیور تو جل جائے گا. تو اسی طرح سے میرے دوست کو پتا چلا وولٹیج پورا چاہیے. ہمارے گالوں پر جو ایئر کنڈیشن گالوں کا ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا, وجہ کیا ہے؟ وولٹیج تجلی کا ٹھیک نہیں آ رہا. اب وولٹیج تو جلدی کہاں سے لے گا؟ اس کی سیٹنگ کون کرتا ہے؟ ارے بھائی یہ بجلی کی سیٹنگ بجلی والا کرتا ہے نا, تو یہ اس تجلی کی سیٹنگ تجلی والا کرے گا یعنی اللہ والا کرے گا. زیادہ ذکر پازیٹو اور مثبت اور رنسی پازیٹو نیگیٹو جب یہ دونوں چیزیں ملے گی تب ہمارا ذکر کامل ہوگا. ورنہ ہم تہجد پڑھے ذکر کرے علماء کے پاس بیٹھے اللہ والوں کے پاس بیٹھے تبلیغ میں وقت لگائے کتابیں دین کی پڑھے لیکن گناہ نہ چھوڑے, ہمارے گھر میں ٹی وی ہو ہم حسینوں کو دیکھتے پھرے, ہم جھوٹ بولے کاروبار میں معاملہ کرے وعدے کو پورا نہ کرے, ماں باپ سے بدتمیزی کرے, بیویوں پر ظلم اور پٹائیاں کرے اور اپنے کو اچھا سمجھے, اپنے دل میں کہ میں بڑا آدمی ہوں, میرا ایسا علم, میری ایسی چیز, میری ایسی عبادت, تو نتیجہ کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں ملے گی اور ہمارا ذکر ناقص رہے گا, کامل نہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ لہذا میرے پیارے دوستو ذکر کامل کب ہوگا؟ عبادت بھی کریں اور گناہوں سے بھی بچیں, تب ہم ہوں گے الذین یذکرون اللہ میں شامل. لیکن ذکر ہو عاشقانہ, ذکر ہو عاشقانہ, محبت بڑھاؤ. اور محبت کیا چیز ہے؟ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. اگر برادری والے کہتے ہیں کہ داڑھی تم پر اچھی نہیں لگے گی تو رزق ہمیں برادری والا دیتا ہے؟ اگر بیوی بولتی ہے تو داڑھی اچھی نہیں لگے گی تو بیوی سے کہہ دے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے گال اللہ تعالی نے بنائے ہیں اور ہمیں رزق اللہ تعالی دیتے ہیں, لہذا اس گال سے ہم پوچھیں گے کی گل ہے جی, گال سے کس کی گل پوچھیں گے؟ برادری اور بیوی دفتر زمانے کی گل نہیں پوچھیں گے بلکہ اللہ تعالی کی گل پوچھیں گے. گل دس ہو جی, اور کیا گل دسنی ہے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے, اے گل ہے جی, اور یہ چنگی گل نہیں ہے. لیکن آپ اب تو شاید سرائی کی بولتے ہیں, یا تو تھوڑی سی سرائی کی بول دیتا ہوں, پریشان نہ تھی نے والا آتا میں پوچھے یا دی. کیونکہ میں ابھی پنجاب سے آ رہا ہوں نا سرگوڈا سے, تو ابھی پنجاب کا اثر ہے. اب میں یہاں سے جاؤں گا تو شہر آگے سرائی کی آ جائے مجھے. لگا بتا دیے نا, پریشان نہ تھی میں ول آتا. اس لیے میرے دوستو اس گال پر اس گال پر ہمارا گال, ہم ذکر کرتے تلاوت کریں لیکن داڑھی بھی منڈا ہے, پھر ہم کی شکایت کرتے ہیں کہ صاحب سکون نہیں ملتا, عبادتوں کے باوجود سکون نہیں ملتا, ذکر تلاوت کے باوجود سکون نہیں ملتا, مال خرچ کرتے ہیں سکون نہیں ملتا, خدائی ہے میرے دوستو، ہم زمزم تو لاتے ہیں ساتھ اس کے میں پیشاب کا قطرہ بھی ڈال دیتے ہیں. دودھ لائے خالص لیکن اس میں گندگی اور ملاوٹ بھی کر رہے ہیں. تعجب کے ساتھ اگر ہم گناہ کریں گے میرے دوستو تو وہ ہماری عبادت، وہ ہماری تلاوت، وہ ہمارا ذکر اور تعجب میرے دوستو اس کے انوارہ ضائع ہو جائیں گے. اب ایک آدمی مسجد میں ذکر ہے، ابھی بیان ہے، باہر نکلا عورت کو دیکھ رہا ہے، اب گھر جا کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس میں پروگرام دیکھ رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کے رستے سے وہ سارا نور ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہمارا ذکر کامل کب ہوگا؟ جب ہم مثبت عبادت بھی کریں اور منفی عبادت بھی کریں. جب یہ مثبت اور منفی مل جائے گا تب نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے گال پر بھی تجلی آ جائے گی، ہماری آنکھوں میں بھی تجلی آ جائے گی، ہمارا کان ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گا. پھر یہ عالم ہوگا کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. جانا کیے ہوئے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور شہر کا رہنے والا ہو اور ڈائرہ غازی خان میں آ کر وہ اپنے مالک اور پالنے والے کو بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستو. وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی، وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی اس ڈیرے کے اندر آ کر بھی اللہ تعالی کی محبت میں، اللہ تعالی کی محبت میں وہ اللہ تعالی کو بھولے گا نہیں. کہہ کہ جی ہمارا وطن نہیں ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اگر ایک دو عورت کو دیکھ لیا یا ہم نے فلم جا کر دیکھ لی، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ نہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی برکت سے اور یہ اللہ کی صحبتوں کی برکت سے وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جس کو لے کر وہ سارے عالم میں پھرتا ہے اور ہاں سارے عالم میں اللہ کے عشق و محبت کی صدا لگاتا پھرتا ہے. تو ذکر کامل کیسے ہو؟ اچھا ذکر کیسے ہو؟ عاشقانہ. یہاں یذکرون اللہ سے جو مراد ذاکر ہیں، یہاں اس سے مراد عاشق ہیں، یہاں ذاکرین سے مراد عاشق ہیں. وہ کیسے؟ بات یہ ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ، قاعدہ کلیہ ہے نا جی، کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں تھانہ بھون میں ایک لڑکا تھا، اس سے کسی نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا؟ اس نے کہا عبد الرحمان لڈو. پوچھا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ کیا اس نے کہا عبداللہ لڈو. تو کہتے رہتا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا ماڈل ٹاؤن لڈو. پوچھا بھائی تو پڑھتا کیا ہے؟ اس نے کہا نورانی قاعدہ لڈو. تو چونکہ لڈو کا عاشق تھا نا، لڈو کا عاشق تھا، اس کو ہر چیز میں لڈو نظر آ رہا تھا، لڈو کے عاشق کو ہر چیز میں لڈو نظر آتا ہے. تو میرے دوستو اللہ کا جو عاشق ہے سارے عالم میں جہاں جاتا ہے وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے. اگر حسینوں کا عالم ہو، بادشاہ کا عالم ہو، وزارت عظمیٰ کا عالم ہو، مال و دولت کا عالم ہو، شامی کباب اور بریانی کا عالم ہو، وہ کسی عالم کے اندر اپنے مالک اور پالنے والے کو نہیں بھولتا. یہ ہے اللہ کا عاشق. لہذا کیسے وہ ذکر کرتا ہے؟ قیامن و قعودن والا جنوبہم، یہی بتاتی ہے یہ اللہ کا عاشق ہے. کیوں؟ کیونکہ عاشق کبھی بھولتا نہیں ہے اپنے محبوب کو. لہذا وہ کیسے یہ ذکر کرتا ہے؟ کھڑے بیٹھے اور لیٹے، تینی حالت ہے نا انسان کی، کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا. اگر نہیں چلتا بھی تو ہے، ارے چلنا کھڑے ہو کر ہی تو چلتا ہے، وہ چلنا جو ہے کھڑے ہونے کے تابع ہو گیا. اگر نہیں باپ گھسٹ کے چلتے ہیں تو بیٹھنے کے تابع ہو گیا، پھر باپ لڑک کر چلتا ہے تو لڑکنے کے تابع ہو گیا، لیٹنے کے تابع ہو گیا. جیسے مجرو تھا نا، ایک مجرو جو ہے وہ اپنی لیلا سے ملنے کے لیے جانے لگا تو اپنی ناکا یعنی اپنی اوٹری پر سوار تھا، اوٹری کو لے کر چلا اور لیلا کی یاد میں ایسا مست ہوا کہ بھول گیا. مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب وہ مستغرق ہو گیا لیلا کی یاد میں. اوٹری کا ایک بچہ تھا، اب اوٹری نے دیکھا کہ باگ اور لگام ڈھیلی ہو گئی تو کیا وہ اس نے اپنا چکر کاٹا، واپس وہیں آ گئی جہاں اس کا بیٹا، جہاں اس کا بچہ تھا. اب مجنو کو ہوش آیا تو دیکھا میں جہاں سے چلا تھا وہیں پر آ گیا. اس نے عجیب معاملہ، پھر اس کی لگام کسی، پھر اس کو دوڑایا. اب وہ بچہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا پھر لیلا کا حال تاری ہوا، پھر بھول گیا وہ. اس کے بعد اوٹری نے دیکھا کہ لگام ڈھیلی ہو گئی، پھر پلٹی، پھر وہی آ گئی. نتیجہ جب کئی دفعہ ایسا ہوا تب مجنو نے کیا کہا، ایک تیرا معشوق ہے ایک میرا معشوق ہے، تیرا معشوق بچہ ہے اور میرا معشوق لیلا ہے، دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا. اوٹنی سے چھلانگ مار دی، چھلانگ ماری تو ٹانگ ٹوٹ گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ کیا ہوا تو اس نے کیا کیا, گیند کی طرح لڑکنا شروع کر دیا. تو ماروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہہ کم از لیلا ابوت. ارے ظالمو, لیلا کے عشق کے چکر میں گھومنے والوں, اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مجنو اپنی لیلا کی محبت میں گیند کی طرح گوئے گشتن دے رہے او اولا ابوت, جب وہ گیند کی طرح لڑکتا ہوا جاتا ہے, تم اللہ کی محبت میں کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ لہذا اللہ کا جو عاشق ہے وہ کسی حال میں اللہ کو نہیں بھولتا, نہ آئینن یعنی نہ آنکھ سے, نہ قلبن نہ دل سے, نہ قالبن نہ جسم سے. اس کا جسم, اس کی آنکھ, اس کا دل وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اپنے جسم کے کسی ذرے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا, بس یہ ذاکر ہے. اس نے گال پر داڑھی اگا لی, بس یہ اس کے گال اج ذاکر ہو گئے. اب وہ سو بھی رہا ہوگا, بیٹھا بھی ہوگا, اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوگا, ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوگا, ایک فرشتہ اس کی نیکی لکھ رہا ہوگا. اور اس کے برعکس جو اپنی داڑھی کو منڈاتا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, تقریر بھی سن رہا ہے, اور عبادت بھی کر رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, تلاوت کا ثواب ملے گا, تقریر کا ثواب ملے گا, لیکن ساتھ میں ایک فرشتہ اس کا گناہ داڑھی منڈانے کا بھی لکھتا رہے گا, یا ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھی وہ بھی گناہ اس کو ملتا رہے گا. تو اللہ کے عاشقین کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذاکر لوگ ہیں, عاشقانہ یاد کرتے ہیں. کیسے؟ کوئی حالت ان کی اللہ سے غفلت میں نہیں گزرتی. اور میرے دوستو, تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا, تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا, وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے روز رہتا ہے. کہ کوئی شخص اللہ والا نہیں بنا جب تک اس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی. بتائیے جناب, کوئی دیسی آم ایسا ہے؟ کوئی لنگڑا آم ایسا ہو؟ دیسی آم سے لنگڑا آم بناؤ لیکن لنگڑے آم کی صحبت نہ ہو جائے, قلم نہ کھائی ہو اس نے. دیسی آم لنگڑا آم کب بنتا ہے؟ جب لنگڑے آم کی قلم اور پیوند کاری حاصل کرتا ہے. اور کیسے؟ لنگڑے آم اور دیسی آم کی شاخ کو کسکر پٹی باندھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی لوزنگ نہ ہے, لوز نہ رہ جائے, ڈھیلی نہ رہ جائے. اور اس کے بعد اس کی شاخوں کو کاٹتے بھی رہتے ہیں تاکہ کیا ہو, یہ اپنے کو فنا کر دے اور لنگڑے آم کی خاصیت اس کے اندر منتقل ہو جائے, اس کا نام بدل جائے, اس کا کام بدل جائے اور اس کا دام بدل جائے. لہذا جو دیسی آم لنگڑے آم کی قلم اور پیوند کاری حاصل کرتا ہے, اس کا نام بدل جاتا ہے, اس کا کام بدل جاتا ہے اور اس کا دام بدل جاتا ہے. اب نام کیسے؟ پہلے تھا دیسی آم, اب اس کا نام کیا ہے؟ لنگڑا آم. پہلے کیا کام تھا؟ یہ غریب مزدور لے رہا ہے, اب جو ہے وزیر اعظم, مالدار, بڑے بڑے لوگ اس آم کو خرید رہے ہیں. پہلے اس کی قیمت کیا تھی؟ 10-12-15 روپے کلو. اب قیمت کیا ہے؟ 40-50-60-70 روپے کلو. تو کیا ہوا؟ نام بدل گیا, کام بدل گیا اور دام بدل گیا. بس میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے تم اگر فرمایا کہ دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بنتا ہے, لیکن دیسی دل جو اللہ سے غافل دل ہے, جب وہ کسی اللہ والے کی دل کے ساتھ پیوند کاری حاصل کرے گا تو دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بنتا ہے, لیکن دیسی دل اللہ والوں کے دل سے مل کر لنگڑا دل نہیں بنتا بلکہ تگڑا دل بنتا ہے. تگڑا دل بنتا ہے, لیکن تگڑا دل کب بنے گا؟ پہلے دیکھ لے اس کا دل تگڑا ہے بھی کہ نہیں. اگر پتا چلا کہ سنا یہ لنگڑا آم ہے لیکن لنگڑا آم ہے نہیں, لنگڑا آم کی خوشبو الگ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ خوشبو الگ, ڈیزائن الگ. اور میرے شیخ نے فرمایا یہ لوگ بھی عجیب ہیں کہ لنگڑا آم ایسا ہے جس کو کھا کر لنگڑے تگڑے بنتے ہیں, لنگڑا آم ایسا ہے جس کو کھا کر لنگڑے تگڑے بنتے ہیں, بس ظالم کا نام رکھا لنگڑا. ہوتا نہیں ہے لنگڑا, بناتا ہے تگڑا, نام ہے لنگڑا. فرمایا نام بھی عجیب رکھا ہے اس کا. فرمایا اسی طرح سے ہاں, جو دیسی دل اللہ والوں دل کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا نام بدل جاتا ہے, ان کا کام بدل جاتا ہے, ان کا دام بدل جاتا ہے. یعنی وہ جو اپنی آنکھوں کو، اپنے گال کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے دل کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے مال کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی میں لگا کر کیا کہلا رہا ہے؟ گناہگار، فاسق، فاجر، زانی، بدماش، غنڈہ، کمینہ، بے غیرت، بے شرم، بے حیا. یہی تو لگا ملتے ہیں بھائی. جو کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا اس کو کیا بولیں گے؟ بے شرم اور کمینہ ہی بولیں گے نا بھائی. جو عورتوں کو دیکھے گا، دوسرے کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے گا، کیا کہلائے گا؟ بے شرم اور کمینہ ہی تو کہیں گے اس کو. یا اس سے ہم دعا کرائیں گے کہ حضرت آپ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنی فلمیں دیکھتے ہیں، ذرا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ تو بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں جی، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، خصوصاً خاص والی فلم دیکھ کر ضرور یاد رکھیے گا. عزت ملتی ہے کیا یا ذلت آتی ہے میرے دوست؟ انٹرنیٹ کی بدماشیاں، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، کہ حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں. روزانہ کتنی فلمیں دیکھتے ہیں، کیسے کیسے حضرت سے دعا کروائیں گے. دعا کروائے گا؟ بلکہ جوتے مارنا بھی نہیں پسند کرے گا، ٹھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا. تو عزت عزت والے اعمال سے ملتی ہے. لہذا اب کیا ہوا؟ اب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا. اللہ والوں کی صحبت سے کیا نتیجہ ملا؟ کہ نیک اعمال شروع کرنا شروع کر دیے. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے. محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. کیوں اکرم صاحب؟ یہ کراچی میں ہمارے پاس آتے ہیں نا یہ اکرم صاحب، اس لیے ان کے حسب حال شعر پیش کر رہا ہوں. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ایک مٹھی داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں نیچے جھکنا، سر پر ٹوپی، کان سے گانا سننا بند، ریبا سننا بند، شلوار ٹکروں سے اوپر. جو نماز کا نام نہیں لے جانتا تھا وہ مسجد میں صف اول سے تکبیر اولا سے نماز پڑھ رہا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے. محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. اب اس کا کیا ہوا؟ نام بدل گیا. پہلے نافرمان تھا، اب کیا کہلا رہا ہے؟ فرما بردار، حضرت صاحب، صوفی صاحب، اللہ والا. نام بدل گیا نا. پھر دوسرا کیا نام؟ نام بدلتا ہے اور کام بدل جاتا ہے. پہلے ایک وقت تھا، اب تو زمانہ بدل گیا. ایک وقت تھا کہ محلے کا ایک آدمی وی سی آر کو کرائے پہ لے کر آتا تھا، پھر اس سے جو ہے دوسرے محلے والے لیڈ لیا کرتے تھے. اب تو سب نے کمپیوٹر خرید لیا، اب تو فلمیں کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، بس سی ڈی 10-15 روپے کی جا کر خریدی اور سی ڈی لگا دی اور کئی کئی فلمیں دیکھ رہے. اچھے اچھے لوگ جن کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ان کو فلمیں چلانی آتی ہیں، ایسا عالم ہے. کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ سی ڈی لگائی خود چلنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا میرے دوستو، اب اس کا کام پہلے پھر وی سی آر لا رہا ہے، سب کو لیڈ دے رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ کا فرماؤ اللہ والوں کی صحبت سے بن گیا. اب نتیجہ یہ ہوا، کوئی اللہ والا آتا ہے یا ان کے خادم آتے ہیں، کہتے چلو بیان میں چلو. تبلیغی جماعت آئی، کہا چلو آئے ہیں ذرا ان کی تھوڑی سی بات سن لو. چلو آؤ یار، جمعرات کا دن ہے، آؤ شب جمعہ کو چلے. چلو یار گش کو چلے. چلو یار ایک عالم ہے، ان کے درس قرآن میں چلے. چلو یار یہ نیک کتاب پڑھ لو. کیا ہوا؟ اب کام بدل گیا نا. پہلے وہ فلمیں سپلائی کر رہا تھا، اب وہ اللہ کی محبت کی کتابیں پیش کر رہے. تو کام بدل گیا اور دام بدل جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو ایک حسین سے گلنے والی سڑنے والی لاش سے بک رہا ہے، 5 روپے رکھے ہوئے زمین پر کہیں نظر آ جائے، ادھر ادھر دیکھے اس کو بھی جیب میں رکھ لیتا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتا. اور اگر وضو خانے سے موبائل مل جائے کسی مسلمان بھائی کا تو وہ موبائل بھی غائب. اور آگے سے کیا سمجھاؤ کہ بھائی موبائل واپس کر دو، تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ او جی اس نے ہمارا بھی تو موبائل چرایا تھا، ہمارا بھی تو موبائل چوری ہوتا، ہم کیوں کسی کا چھوڑے. یہ کیا بے غیرتی کی بات ہے میرے دوستو؟ تو وہ کیا ہوا؟ کام بدل گیا. اور کام بدل گیا یہ دام ہے. اور اب جب اللہ تعالیٰ کی اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت اور دن میں اللہ کی تجلیات آئی، اب کیا عالم ہے میرے دوستو؟ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی وہ خالق تجلیات اور وہ خالق ارض و سما، جس کے دل کو اپنی تجلی گاہ بناتا ہے، جس کے دل کو پیار سے دیکھتا ہے، میرے دوستو سورج اور چاند اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں, بادشاہوں کے تخت و تاج اس کو نیلام ہوتے نظر آتے ہیں, شامی اور کباب اور بریانی کی لذتیں اس کو پھیکی معلوم ہوتی ہیں, ہنسی کنوں کا نمک اس کو جھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے, اور سونا چاندی اس کو فقیری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مخلوق ہے, اور اس کو کیا حاصل ہے؟ خالق حاصل ہے. وہ دنیا میں جنت کی ہیرو کا مزہ پاتا ہے. اس لیے تو میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگ یہ اللہ والے علماء کہتے ہیں بھائی نیک کام کرو جنت ملے گی, کہ حضرت جنت تو ادھار ہے یہ مزے تو نقد ہیں. میرے مرشد نے فرمایا جنت ادھار ہے, خالق جنت ادھار نہیں ہے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. تو عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عاشقین ہیں, عشق و محبت حاصل کرتے ہیں میرے دوستو. اور پھر اس کے بعد ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اب زمین و آسمان کی تخلیق میں غور اور فکر کرتے ہیں کہ واہ میرے مولا کیسی آپ نے نعمت عطا فرمائی کہ ایک گندم کا دانہ زمین میں داخل کرنا یہ کسان کے اختیار میں ہے, لیکن اس کے بعد اس دانے سے فصل پوری اگانا اور اس کو بڑھانا, اس کی حفاظت کرنا, پانی مہیا کرنا, سورج کی شعاع سے اس کو پرورش اور اس کی تربیت کرنا, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کسان کے اختیار میں نہیں ہے میرے دوستو. وہ کہتے ہیں واہ مولا واہ, میرا کام سب ایک گندم کا دانہ ڈالا. اللہ اکبر. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں میرے دوستو بچہ بنتا ہے, لیکن ماں کو خبر نہیں ہوتی کہ کب کان بنے, کب آنکھیں بنی, کب زبان بنے, کب ہونٹ بنے. حالانکہ دنیا کے اندر کوئی چیز بنتی ہے, اگر لوہے سے چیز بناؤ کیسی ٹھکا ٹک آگ لگائی جاتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ اکبر ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, ماں کو پتا نہیں ہوتا. اور آنکھیں بھی کیسی فٹنگ, اللہ اکبر کیسا ڈیزائن, کوئی پرکار کے استعمال نہیں, اور کوئی کسی اسکیل کا استعمال نہیں کہ ناپ تول ہو رہی ہے, گولائی کے لیے فیتا لگایا جا رہا ہے, کوئی چیز نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ. اور پھر بناتے بھی کیسے ہیں؟ پانی کے اوپر سورج گری فرما رہے ہیں, پانی کے اوپر منی کا قطرہ ہے نا, اسی پہ تو انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے. اور پھر ناپاک قطرے سے کیسا انسان پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا میں آتا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی محبت کی باتیں پیش کر رہا ہے. وہ قطرہ جو بول نہیں سکتا تھا, اللہ تعالیٰ اس قطرے کو قوت گویائی بھی عطا فرما رہے ہیں. یہ ہے یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی تخلیق میں غور اور فکر کرتے ہیں. تو اللہ کے عاشقین کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو ذاکرین ہیں, عاشقین ہیں. تب ان کا غور و فکر وہ کس لیے ہوگا؟ وہ غور و فکر کب ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. اور اللہ کو بھول گیا تو قرب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. ہے تو زباں پہ, ہے تو خدا سے دور دور, ہے تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور, ہے تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور. دعوی علم فلکیات, دعوی علم ارضیات. نعرے تو بڑے ہیں لیکن اللہ سے جو دور ہو میرے دوستو, پھر اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو کیا پہچانا؟ دادا عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عاشقین ہیں. اور عاشق کیسے بنتا ہے؟ اہل اللہ کی صحبتوں سے بنتا ہے. پھر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر, یہ کیا نتیجہ بنتا ہے؟ یہ غور و فکر اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب لوگ آؤ کام ہے بھائی, تاکہ دعا کر لیں. ابھی اور کچھ بات دعا کریں, چلو مسافر بھی ہیں مریض بھی ہیں, دو چیزیں جمع ہیں, مسافر بھی اور مریض بھی, اور مسافر اور بھی ہیں, اور بعض میں مرض مشترک ہے. سفر کا مسافر ہونا اور مریض ہونا اس بعضوں میں مشترک ہے. میں بھی مریض ہوں, بخار اور پیٹ کچھ خراب ہے. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جہاں مسافر بھی ہیں اور مریض بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اللہ آپ مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں, مریض کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما, بڑے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری زندگی کا جو لمحہ آپ سے غفلت میں گزرا اس کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما کر اپنا قرب اپنا تعلق اور یا اللہ توجہ عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس ہم آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد نہ کرے۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، نافرمانوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو توجہ سے تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی عظمتوں کو اب یا اللہ ہمارے قلب ہمارے دلوں کے اندر اپنی عظمت اور ذات و صفات کی عظمت عطا فرما، غیر اللہ کی گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک صلحہ اور نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک عمل کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مخوف کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس میری بہنوں کو قبول فرما، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنی یاد کا ذریعہ بنا، ذکر مثبت بھی عطا فرما، ذکر منفی بھی عطا فرما، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں چلے جائیے، اور یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اور ہماری ان گزارشات کو اور دعاؤں کو اور ان درخواستوں کو قبول فرما دیجئے، ہمارے حق میں بھی، ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی، ہمارے دوستوں رشتے داروں کے حق میں بھی، اور یا اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی سارے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو خوب فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل هذه الدعوات بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔
ہم اس کو لے لیں گے واپس کرنا، اور ادھر وہ ہے کہ جانے اس کو کھڑے ہیں، ادھر دل ہے کہ بیٹھا کر